لا إله إلا الله لا إله إلا الله
tauheed-sunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ فلا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بدونه وعلومكم في الدارين هذين إذا أنقى المسألة ولد الميتة وبيضها المتصل بها النجس عند الشافعي رحمه الله وغيره لأنه جزء منها وقال مالك في رواية هو طاهر إلى أنه ينجس بالمجاورة وكذلك أنفهة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن النجيس فقال القرطبي في التفسير ها هنا يخالط اللبن منها يسير ويعفان قليل النجاسة ويخالط الكثير من المائع اب مفسر رحمت اللہ علیہ ایک اس آیت مبارکہ پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے میتا کو مسلمانوں کے لیے حرام فرما دیا ہے تو اب میتا میں سے اگر مثلا میتا کا دودھ ہے یا بعض میتا ایسے جانور ہوتے ہیں کہ ان کے انڈے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں یعنی کیا حکم ہوگا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی پلیت ہیں ان کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی تو اسی کا ایک جز ہے لأنه جزء منها اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ بھئی وہ چیز تو اصل میں پاک تھی لیکن نجاست کی مجاورت کی وجہ سے لہذا وہ بھی اب ناقابل استعمال رہی ورنہ ٹھیک ہے ایک انڈا نکل آیا تو انڈا تو اپنی جگہ پاک تھا لیکن اب چونکہ وہ نجس سے نکلا ہے تو اس مجاورت کی بنا پر یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی اس کو نجس فرماتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں کہ انفحہ المیتا اب مسئلہ ہے انفحہ کا انفحہ کہتے ہیں جس کو آج کل انگریزی زبان میں تو کہتے ہیں انزائم یعنی میدے کے اندر سے کچھ ایسا جوہر ہوتا ہے جو ڈالتے ہیں دودھ میں اور اس کو پھر یعنی تبدیل کر کے اس سے یہ بناتی ہیں چیز جبنا وغیرہ جو یہاں آپ استعمال کرتے ہیں نا جبن جسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں پنیر مایا یعنی یہ پنیر جو بنایا جاتا ہے اس کے بنانے میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں انزائم اچھا یہ بھی قدرتی بات ہے کہ اس میں جو انزائم استعمال ہوتے ہیں یعنی انفحا وہ بڑے جانور کے ہوتے ہیں یعنی یا تو گائے کا استعمال ہوگا اور اللہ معاف کرے جیسے یورپ وغیرہ میں وہ خنزیر کا استعمال کرتے ہیں تو اب اس کے بارے میں کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں مسئلے کا اختلاف ہے کہ بعض علماء کرام نے تو فرمایا کہ وہ بھی حرام ہے کہ کیونکہ اس کی ایک جز جو ہے وہ حلال میں شامل ہو گئی لیکن بعض علماء نے اس کو محمول کیا کہ جیسے صحابہ کے زمانے میں مجوس کے علاقے سے مجوسی لوگ جو تھے جو آگ پرست ہیں ان کے علاقوں سے جو پنیر مایا یا چبن آتا تھا تو صحابہ استعمال کر لیتے تھے تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ اصل میں وہ انزائم کی اتنی قلیل مقدار ہے کہ اس کو اگر اتنی بڑی کثیر مقدار ہے وہ مقدار بھی مائع ہے جو چلنے والی ہے یعنی پانی پہلے دودھ بھی کو تو پھینٹا جاتا ہے اور اس کے اندر وہ ملائے جاتے ہیں تو لہذا اس کے اندر اتنی مقدار جو ہے قابل معافی ہے لیکن اب بات یاد رکھیں کہ اب علماء متاخرین نے تحقیق یہ کی ہے کہ جس جبن میں خنزیر کے انزائم یا انفحا استعمال ہوں تو اس کا تو بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے کہ وہ حرام ہے کیونکہ وہ تو نجس العین ہے نا باقی میتا کے اندر تو گنجائش تھی نا جیسے آپ اس کے بال استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کا اون استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ ان کی کھال کو رنگنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں لیکن خنزیر کی تو کوئی چیز بھی قابل استعمال نہیں اس کی تو ہڈی بھی حرام ہے اس کا چمڑا بھی حرام ہے اس کے بال بھی حرام ہیں، اس کی کھال بھی حرام ہے، وہ تو اندر باہر سے نجس ہے، نجس العین ہے. تو لہذا علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، جب ایسی چیزیں خریدے، جبن وغیرہ خریدے، تو دیکھے یہ کس ملک کا بنا ہوا ہے اور کون سی کمپنی کا بنا ہوا ہے، اور اگر وہ کافروں کا ہے تو اس سے بچے اور احتیاط کرے. مسلمان ملکوں کا چونکہ فتویٰ اس پر ہوتا ہے کہ مسلمان ملکوں کے بارے میں بھی مثلاً بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ جی وہ بھی تو باہر سے منگواتے ہوں اور ڈال دیتے ہوں، لیکن وہ تو شبہ ہوا نا، یقین تو نہ ہوا، وہ تو مسئلہ اشتباہ میں آ گیا، شک ہو گیا. لیکن دوسری طرف ہمیں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، زند المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں بھی. کوئی مسلمان ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے کہ وہ خنزیر کی چربی استعمال کرے یا خنزیر کے انفیا استعمال کرے؟ ہمیں کسی مسلمان سے ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے. لیکن جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کے نزدیک حلال حرام کا کوئی تصور نہیں، حلال حرام کا ان کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ خنزیر حرام ہے یا حلال ہے. تو لہٰذا وہ اگر ڈالتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح جن چیزوں میں اس کی چربی استعمال ہوتی ہے، مثلا جتنے بڑے بڑے قیمتی صابن ہیں یہ نہانے کے، غسل کرنے کے، جتنے یہ قیمتی زیادہ ہوں نا اتنے خطرناک ہیں، کہ اس کے اندر جو ہے وہ بھی خنزیر کی چربی ملا دیتے ہیں اور وہ صابن میں استعمال ہوتی ہے. تو اس لیے احتیاط اور تقوی اور پرہیزگاری اسی میں ہے کہ اگر وہ خالصتاً کسی کافر ملک کا، کافر کمپنی کا بنا ہوا ہے. اچھا، بعض کمپنیاں تو خود اس کے اوپر لکھ بھی دیتی ہیں، یعنی وہ تو چھپاتے بھی نہیں ہیں، وہ تو لکھ دیتے ہیں کہ جی اس کے اندر خنزیر کی چربی ہم نے ڈالی ہے، وہ لکھتے ہیں نا اس میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ اپنے لکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی ہے. اچھا، اسی طرح دوائیں ہیں، تو اب ان کے بارے میں بھی متاخرین علماء کا یہ حکم ہے کہ اگر متبادل دوائی ملتی ہے، مثلا ایک آدمی کو کھانسی ہے، ہمیں ایک سیرپ مل رہا ہے لیکن اس میں الکحل ہے، اس میں الکحل کی پرسنٹیج موجود ہے 5%, 10%, 20%، اگر اس کے متبادل کوئی دوائی موجود ہے جس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو پھر آدمی استعمال نہ کرے. اور علماء متاخرین کا اتفاق ہے کہ اگر اس مرض کا اور متبادل دوا کوئی نہیں ہے اور اس دوا کے استعمال میں غالباً اکثر اغلب نفع کا امکان ہے اور ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، تو پھر بطور مریض کے اس کو استعمال کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد اس کو بطور لذت کے استعمال کرے، جیسے بعض لوگ ہیں نا، بعض ایسے سیرپ بھی آتی ہیں کہ جن میں الکحل کی مقدار ہوتی ہے تو لوگ اس کو نشے کے لیے بھی پینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، وہ بجائے ایک چمچ پینے کے بوتل پی گئے تو ان کو تو نشہ ہو گیا. تو وہ تو دوسری بات ہے کہ ایک تو منشیات کو بطور منشیات استعمال کرنا حرام ہے، قلیل ہو و کثیر ہو حرام ہو. اور اس ضرار میں جو ہمیں اجازت ملی ہے وہ کیا ہے کہ آدمی لازمن مضطر ہے، اب علاج کے علاوہ حل کوئی نہیں، اور دوسرا تجاوز نہیں کر رہا اس سے زیادہ مقدار، بس ٹھیک ہو گیا ختم، اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑ دیا کہ بھئی جب تک میں بیمار تھا میں نے استعمال کیا، اب میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ان چیزوں کو استعمال کروں. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اعتراض کرنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کیا کریں بچنے کی. جتنے صابن ہیں جو باہر کے ملک سے آتے ہیں اس کو پڑھا کریں، یا کسی پڑھے لکھے دوست سے پڑھوا لیا کریں اور پوچھ لیا کریں کہ بھئی یہ کیا پوزیشن ہے اور کیا حالات ہیں. اور جس صابن کے بارے میں تحقیق ہو جائے کہ اس میں نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا، پانچ صابن ایسے ہیں جو اسلامی ملکوں سے بنتے ہیں، اب ان کے بارے میں چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے، شبہ تو ہو سکتا ہے لیکن شبہ ہونا اور بات ہے اور یقین ہونا جو ہے وہ اور بات ہے، اس کا استعمال جو ہے ہم کر سکتے ہیں. اب الحمدللہ تقریباً ہر چیزیں اسلامی ملکوں میں بھی بنتی ہیں. گو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں تو وہ صرف پیکنگ ہوتی ہے، اسمبل ہوتی ہے، اصل جو خام مواد ہے اور خام میٹیریل ہے وہ تو باہر سے آتا ہے. یہ تو فرق اتنا ہے کہ وہ بڑے بڑے ڈرم بھر کے آ گئے تاکہ وہ سستا پڑ گیا، اس کا یہاں آنے کے بعد ٹکیا بنائی گئی، مشین میں ڈالی گئی، تو میٹیریل تو وہی ہے جو انہوں نے بھیجا ہے. تو اگر یہ بات حقیقت ہو، کیونکہ یہ تو کاروباری لوگوں کو پتا ہو سکتا ہے کہ جن کا ایسے یعنی ایسی ایسے مسانے میں کاروبار ہے، تعلق ہے، تو پھر بھی آپ بچنے کی کوشش کریں. اور جتنے خدا کی قدرت ہے، یہ سادہ صابن ہے نا جی، کم قیمت والے، یہ اللہ کی رحمت سے زیادہ محفوظ ہیں. یہ جتنا بھی زیادہ قیمتی صابن ہے نا، اب ایک ایک صابن جو ہے 30 ریال، 40 ریال، 50 ریال، 60 ریال کی ایک ٹکیا ہے صابن کی، تو ان کے اندر یہ زیادہ خطرہ ہے. اور جتنی یہ دو آنے چار آنے بکنے والی چیزیں ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ زیادہ محفوظ ہوتی ہیں. یعنی اللہ کا نظام ہے کہ غریب ان چیزوں سے جلدی بچ جاتا ہے بنسبت امیر آدمی. غریب کے بچنے کے امکانات جو ہیں اور غریب کا حلال کھانے کا امکان بھی زیادہ ہے, کیوں غریب بےچارے نے کس سے کیا رشوت لینی ہے. ایک بےچارہ خود مزدور ہے, ہاری ہے, سارا دن ہل چلاتا ہے, اس غریب نے کیا رشوت لینی ہے, کیا ڈاکے مارنے ہیں, کیا چوری کرنی ہے, کیا قتل کرنے ہیں. وہ تو ہے ہی بےچارہ پہلے سے مظلوم ہے, سارا دن محنت کرتا ہے, شام کو روٹی پہ مشکل سے ملتی ہے. اچھا اس کو نہانا بھی ہو تو وہ مٹی کچی مٹی لے گئے اسی سے اپنے بال دھو لیتے ہیں, اسی سے نہا لیتے ہیں بےچارے. اچھا کپڑے چپڑے جو ہیں وہ بھی وہ کھار ڈال دی ڈبے میں اور وہ غلطی رہی اور اسی میں کپڑے ڈال دیے اور اپنے دھو لیے, ندی کے کنارے کھڑے ہو گئے اور کپڑے دھو لیے. تو بہرحال یہ بڑے لوگ جو ہیں نا ان کے لیے ذرا زیادہ خطرناک چیزیں ہیں. جیسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک مشین ہے کپڑے دھو رہی ہے, اسی میں ہر قسم کا گندا کپڑا ہے, پلیت بھی ہے, گندا بھی ہے, جنابت والا بھی ہے, حیض والا بھی ہے, نفاس والا بھی ہے, اور اسی پانی میں سب کو ڈال دیا ہے اور سب کا رگڑا لگانے کے بعد نکالا, خشک کیا اور دے دیا, تو وہ تو پاک ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ جب کپڑا پانی ہی پلیت تھا تو پلیت پانی کیسے پاک کر لیتا ہے. ایسے اگر اس کو دوبارہ پھر انہوں نے پاک پانی میں دوبارہ ڈالا ہے پھر تو ٹھیک بات ہے, اگر دوبارہ پاک پانی میں نہیں ڈالا گیا, کون دیکھنے جاتا ہے اور جتنے کپڑے دھونے والے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ تین تین دفعہ آپ کو دھو کے دے گا. وہ تو پیسے بچائے گا کہ ایک ہی چکر میں جان چھڑاؤ, مجھے کیا ہے, میں نے تو صاف کر کے دینا ہے. ایسی چیزوں میں احتیاط کریں, جتنا آپ حرام سے بچیں گے اتنا اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے, اتنا عبادت میں لطف ملے گا, اتنا دعائیں جلدی مستجاب ہوں گی, اتنے آپ کی اولاد صالح ہوگی, فرما بردار ہوگی, اطاعت گزار ہوگی. اور جتنا آپ حرام میں الجھیں گے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے, دعائیں قطن قبول نہیں ہوں گی, اور اولاد میں بے فرمانی, گھر میں بے فرمانی, ناچاکیاں, پریشانیاں, بیماریاں, مختلف مصیبتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے, اللہ پاک سب کو حلال کھانے کی توفیق دے. وقت روائے ابن واجہ بن حدیث ابن ہارون سلیمان التیمی نبی عثمان ان حدی ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما حل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. ابو بصر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھی آتا ہے, جبن آتا ہے, فرا یہ بھی جبن کی ایک قسم ہے, اور فرمایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے کتاب میں حلال کیا, اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا, اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یعنی بیان ہی نہیں کیا تو مانا بندے کے لیے گنجائش ہے, بندے کے لیے اس میں گنجائش ہے. لیکن احتیاط اسی میں ہے, جیسے دوسری جگہ میرے آقا نے سرکار مدینہ نے بڑی عظیم یعنی ایک ہی جملے میں سارے مسئلے حل کر دیے. آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. آپ نے فرمایا حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, اور حلال اور حرام کے درمیان میں بعض چیزیں ہیں جن میں شبہ ہے, کہ بعض شبہ پڑتا ہے کہ حلال ہے, شبہ پڑتا ہے کہ نہیں نہیں یار پتہ نہیں یہ حرام ہو. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس مشتبہات شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دو, جن میں شبہ پڑ جائے چھوڑ دو, کیوں اس کی میرے مدنی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی نے کھیتی لگائی ہے اور باہر اس نے اس کے لیے ایک باڑ لگا دی ہے, اب تم بکریاں چرا رہے ہو, اگر باڑ کے قریب چراؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ بکری منہ ڈال لے اندر, لیکن اگر تم باڑ کے قریب بھی نہیں آؤ گے تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ بکری منہ مارے. تو اس لیے فرمایا جب آپ مشتبہ سے بچ جائیں گے تو حرام کے آپ قریب ہی نہیں جائیں گے, لیکن اگر آپ مشتبہ چیزوں میں پڑھنا شروع ہو گئے تو آہستہ آہستہ پتہ نہیں حرام تک بھی چلے جائیں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جس چیز میں ذرا شبہ ہو جائے, اشتباہ پڑ جائے, بس مسلمان کا کام ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے, اس سے اجتناب کرے. حالانکہ شریعت میں کافی مسائل میں گنجائش ہوتی ہے, ہم آج کل گنجائش ڈھونڈتے ہیں, اور گنجائش کیوں ڈھونڈتے ہیں, تاکہ ہم حرام تک پہنچ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں. بھائی اسلام نے رعایت دی ہے, لیکن اسلام کی باقی ساری پابندیوں پہ عمل کرو تو رعایت کا فائدہ بھی اٹھاؤ. تم پابندیوں پر تو عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, صرف رعایتیں ڈھونڈ رہے ہو.
اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ معاف کرے حدود سے تجاوز کر جائے. اس لیے ایسی چیزوں سے جن میں شبہ پڑ جائے ان سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اب دیکھیں نا جی, مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہو گیا, بے ہوش ہو گیا, اس کے لیے نماز نہیں ہے کہ جب تک وہ ہوش میں نہ آئے. اب ہر آدمی صرف یہ بہانہ ڈھونڈتا رہے کہ چلو کسی طرح بے ہوش ہی ہو جاؤں تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے. اب یہ معنی تو نہیں ہوتا رخصت پہ عمل کرنے کا. اب جیسے اسلام نے ایک رخصت رکھی ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں تو روزہ نہ رکھیں, کیونکہ سفر میں کون تمہیں افطار کرائے گا, کون تمہیں ساری کرائے گا, اور پھر سفر میں تمہیں حسب منشا جو عادت ہوتی ہے بندے کے کھانے کی وہ بھی میسر نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ مثلا تم ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا, آگے گاڑی نہیں ملی, پھر گرمی کا وقت ہو گیا, پھر گاڑی میں آئے آگے مکان نہیں مل رہا, تو سفر کے اندر کافی تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے اجازت دے دی کہ بھئی اگر تم مسافر ہو تو روزہ نہ رکھو, افطار کر لو, اور رمضان گزرنے کے بعد جتنے دن تم نے چھوڑ دیے تھے وہ قضا کر لو اپنی. اب اسلام نے کتنی بڑی اجازت دی. اب اس کا معنی کوئی یہ سمجھ لے کہ انشاءاللہ 29 شعبان کو ہم سفر پر ہی چلے جائیں گے تاکہ روزے کی جان تو چھوٹ جائے, اور پھر کہہ دے گا جی اسلام نے اجازت دی ہے, اسلام میں رخصت موجود ہے نا مسافر کے لیے. تو اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں کہ تم نے 29 شعبان کو سفر کیوں اختیار کیا, اس کو پتا نہیں ہے. اچھا چلو تمہیں رخصت مل گئی, کیا تم نے پھر قضا کی؟ رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ قضا کرے گا؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو آدمی رمضان المبارک کے روزے بھی نہ رکھے وہ کبھی قضا کرے گا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ بی بی عائشہ صدیقہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اگر سفر میں بھی ہوتی تو میں روزے رکھ لیتی تھی. اب اس زمانے کے سفر کا بھی اندازہ لگائیں نا, آج کا سفر تو ہمارا ماشاءاللہ یعنی ایک سیر ہے, تفریح ہے, آج کا تو کوئی سفر ہی نہیں ہے کہ آدمی یعنی ایئر کنڈیشن بسوں میں جھولتا ہوا جاتا ہے, اپنے بستر پہ بھی اتنا آرام نہیں ملتا جتنا اس کو بس میں ملتا ہے. تو یہ کون سا سفر؟ اس زمانے کے سفر کا اندازہ لگائیں کہ مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ تک اونٹوں کے سفر کر کے عمرہ کرنا, اور 8-8 دن 10-10 دن میں قافلوں کا پہنچنا. اچھا راستے میں مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک کوئی گہوہ نہیں, کوئی منزل نہیں, کوئی مسجد نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی حمام نہیں, سب پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور ریت ہی ریت ہے, اور یعنی گرمی ہے تو شدید گرمی ہے اور سردی ہے تو شدید سردی ہے, اور پھر اونٹوں پہ سفر ہو رہا ہے. لیکن بی بی صاحبہ فرماتی کہ میں روزہ رکھ دیتی. اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ اما جان اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے نا, لیکن کوئی رکھ لے تو منع ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے, لیکن انتصوم اگر رکھ لے تو خیر الکم, بڑا اچھی بات ہے. تو فرمایا کہ چونکہ میرا عقیدہ, بی بی صاحبہ فرماتی تھی کہ میرا ایمان ہے کہ اگر رمضان میں روزے رہ گئے تو بعد میں قضا ہو جائیں گے, لیکن جب ہم قضا کریں گے تو وہ رمضان کی برکتیں کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ پھر تو ہم کسی اور مہینے میں روزے رکھیں گے نا, وہ رمضان المبارک کا مہینہ تو گیا, وہ تو اپنی رحمتیں ساتھ لے کے چلا گیا. تو اس لیے بی بی صاحبہ فرماتی کہ میں تو بالکل قضا. اچھا کبھی کبھی بی بی صاحبہ فرماتی کہ سفر میں نماز پوری پڑھ لیتی. تو انہوں نے کہا بی بی صاحبہ اللہ نے اجازت فرمائی, اجازت ہی ہے نا, باقی بس مجھے نماز میں لطف ملتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, لہذا میں پوری پڑھ لیتی, باقی جتنی دیر فارغ بیٹھنا ہے میں اللہ کی عبادت میں کیوں نہ لگا دوں. اچھا ایسے لوگوں کے لیے تو رخصت پہ عمل کرنا جائز ہے, لیکن ایک آدمی رمضان کے روزے ہی نہیں رکھتا اور بہانہ یہ کرتا ہے کہ جی میں تو مسافر تھا, سفر میں ہوں جی, اور اگر گھر میں بھی ہو تو ماشاءاللہ جب کوئی جائے اور صاحب, اور اکثر ماشاءاللہ جتنے صاحب ہیں نا جی وہ روزے سے نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ, تو پوچھ بھی لیں, وہ کہتے ہیں جی میں بیمار. اچھا جی ماشاء اللہ, وہ جی کیا بیماری؟ وہ جی بس ڈپریشن ہے اور نیند نہیں آتی اور کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا, صرف 3-4-5 دفعہ دن میں کھاتے ہیں, زیادہ تو نہیں کھاتے, اور ابھی ان کو ہضم بھی نہیں ہوتا. صبح پہلے بٹی سے شروع ہوتا ہے جی, اور پھر جا کے ماشاءاللہ ڈنر پہ اختتام شریف ہوتا ہے, خاتم شریف, اور پھر جتنے دفعہ درمیان میں چائے آئے گی وہ بھی تو لوازمات کے ساتھ آئے گی, ورنہ وہ تو توہین ہے کہ خالی چائے کی پیالی آ جائے. کبھی خشک میوہ آئے گا، کبھی ساتھ میں نئی نئی پیسٹریاں، چاکلیٹ اور خالص، اور جو جتنے بڑے آدمی ہیں ان کے تو چاکلیٹ بھی کافروں کے بنے ہوئے انہیں اچھے لگتے ہیں، جو کافروں کیونکہ ان میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے وہ زیادہ لذت دیتی ہے، اس لیے انہیں وہ عزیز ہوتے ہیں اور وہ باہر سے منگواتے ہیں۔ ارے اسلامی لوگوں ان کو تو جی بسکٹ بنانا ہی نہیں آتا، مسلمان ملک دیکھو جی کیسا گندا بسکٹ بناتے ہیں، مٹی اندر ہے صاف ستھرا، یہ دیکھو جناب کیسے چمکتی ہوئی پیکنگ ہے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں کہ اندر خنزیر کی چربی ہے یا اندر کتے کی چربی ہے یا اندر کیا بلا ہے، بس پیکنگ اس کی بڑی شاندار ہے، چمکتا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے اور ان ٹچ ہے، ہاتھ نہیں لگا، مشینوں میں بنا ہے۔ یہ تو گندے گندے مزدور اپنے گندے ہاتھوں سے ہاتھ لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اس لیے ہمارے بڑے لوگ جو ہیں نا جی وہ مسلمانوں کے ملک کی کوئی چیز نہیں کھاتے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بچایا ہے حلال کھانے سے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا ہے، وہ پانی بھی بہر کا پیتے ہیں، کافی بھی بہر کی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح چاکلیٹ، ٹافیاں، بسکٹس، یہ سب چیزیں ان کے لیے، بٹر، مکھن وکھن، یہ چیز ویز، یہ سب باہر۔ اور بڑے آدمی کی دلیل یہ ہے کہ جس کے دروازے کے پائے دان سے لے کر کھانے تک اور چمچ تک باہر کی چیز ہو تو سمجھے بڑا آدمی، یعنی اس کے بڑائی کی دلیل ہے، اس کے بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس کے گھر میں کہیں مسلح آپ کو نظر آ جائے تو سمجھو یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ تو یار کوئی ملہ شلہ ہے، یہ تو کوئی دکی انوسی ہے، ضرور اس کی بیوی جو ہے نا ضرور کسی ملہ شلہ کے گھرانے سے ہوگی، یار گھر میں اور مسلح مسلمان کے گھر میں، عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بہرحال دعا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ پاک ان کے گھروں میں بھی دین لے آئے، ان کے گھروں میں بھی اسلام لے آئے۔ یعنی دکھ ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، میں اللہ جانے خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے، کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، اللہ مجھے اعتراض سے بچائے، اللہ مجھے بغض سے بچائے، لیکن میرے بڑے بڑے دوست ہیں ان کے گھروں میں جاتے ہیں آتے ہیں، یقین فرمائیں دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے گھر میں بیٹھ کے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یقین فرمائیں، میں یعنی درد سے کہہ رہا ہوں اعتراض سے نہیں، اللہ مجھے اعتراض سے بچائے، کیوں میں ان سے بھی زیادہ گندا ہوں، اعتراض کیا کروں، اعتراض تو وہ کرے جو خود اچھا ہو، اعتراض میں نہیں کرا۔ لیکن آپ دیکھیں نا جی کہ اگر بیٹی سامنے آئے، لڑکی سامنے آئے اور وہ جناب پر ساز میں گھماتی ہوئی اور نچاتی ہوئی اور ڈسکو کرتی ہوئی گھر آ رہی ہے، اور مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جناب کس کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ مسلمانوں کا گھر ہے؟ یعنی آپ خدا کے لیے تصور کریں، ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے کبھی اذان کی آواز نہیں آئے گی، کیوں اگر کوئی مسجد قریب ہے نا وہ بڑا آدمی ہے پولیس کو فون کر کے مائکروفون پھروا دیتا ہے ہر، کہ کیا ہے جی ہر وقت ملا شور کرتے رہتے ہیں، چھوڑو ادھر رخ کرو، پڑھتے ہیں نماز پڑھیں، کیا ہے لوگوں کو خواہ خواہ پریشان کرتے، اللہ اکبر کرتے رہتے، اللہ کا نام لیتے ہیں زور زور سے، چلو بھی کوئی مائیکل جیکسن کا گانا ہو وہ تو زور سے ہو، یہ کیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا شور بچا رکھا ہے ان لوگوں نے، پاگلوں نے، اندازہ کریں یہ مسلمان ہے؟ ان کے دسترخوان پہ بیٹھے آپ کو بالکل ہر چیز باہر کی نظر آئے، اور وہ بڑے فخر سے آپ کو کہیں گے کہ جی یہ ڈش جو ہے نا جی یہ چائنیز ڈش ہے، یہ سوپ جو ہے نا جی یہ بالکل چائنیز سے اور سانپ کا بنا ہوا ہے، سپیشل آپ کے لیے ہم نے منگوایا ہے، اندازہ کریں۔ آج بڑے آدمیوں کی علامت ہے چائنیز ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھانا جس میں حلال حرام کا پتہ ہی کوئی نہیں، چینیوں کے نزدیک حلال حرام کا کوئی تصور ہے؟ انا للہ و انا الیہ، بس دعا کیا کریں اللہ کے حرم میں کہ اللہ اسلامی ملکوں پہ رحم کرے، اور شکر کریں اس ملک میں اللہ کا بڑا رحم ہے، بڑا کرم ہے، مجھے تو وہ لوگوں پہ واللہ ترس آتا ہے جو اس ملک کی بھی مخالفت کرتے ہیں نا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکے دار ہیں، اللہ معاف کرے وہ بڑی غلطی پہ ہیں، اس ملک جیسا امن، راحت، اسلام، رحمت دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ملک، اور ہم نے تو مشرق سے مغرب تک کنگال ڈالا ہے دنیا کا، ہر ملک دیکھا ہے، یقین فرمائیں اپنے وطن میں جاتے ہیں جہاں ہمارے باپ دادے کی جگیریں ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی ہم بھوکے ننگے ملا نہیں ہیں، روٹیاں ٹکڑے تقسیم کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں خدا نے کتنا کچھ دیا ہوا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہم، لیکن یقین کریں ایک مہینہ، اور وہ ایک مہینہ بھی مجھے تو کسی اپنے گھر میں بھی ایک رات نہیں ملتی، دن کہیں رات کہیں، دن کہیں رات کہیں، صبح کہیں شام کہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ یوں دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے، یا اللہ ہمیں جلدی واپس حرم میں پہنچا دے، ہم کہیں جہنم میں تو نہیں آ گئے. یہ جنت ہے، دعا کرو اللہ اس کے امن کو، سلامتی کو، حکومت کو، نظام کو قائم رکھے، اور اگر کوئی غلطیاں ہیں اللہ ان کو اصلاح کرنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ چلنے کی. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ جو ایک خیر موجود ہو اس کو بھی ہم مٹانے کے درپے ہو جائیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ دے، اور ان کو پتا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں قرآن میں حکم دیے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو، اور فرمایا علیکم بالسمع والطاعۃ، خبردار اطاعت سے باہر نہ نکلنا، اطاعت سے باہر نہ نکلنا، اور فرمایا جو اپنے مسلمان حاکم کی اطاعت سے خروج کر کے مرتا ہے گویا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. ایسی باتیں کیوں اللہ نے فرمائی ہیں؟ اس لیے دعا کیا کرے، ہمارے پاس دعا کے سوا کوئی چیز نہیں، اور دعا ہی ایک علاج ہے. دعا کیا کرے مسلمانوں کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے، اور اپنے علاقوں کے لیے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کریں اور ہم پر کرم فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، چاہے آپ خنزیر خود مر جائے یا چاہے تم سی بے بھی کرو تب بھی وہ حرام ہے. شام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحم الخنزیر کو بھی حرام کیا، تو شہم بھی حرام، چربی بھی حرام. مفسر فرماتے ہیں کیونکہ جب چربی بھی اس پر جب لحم آ گیا تو تقریباً وہ بھی حرام ہو گئی، یا یہ ہے کہ اس چربی پہ بھی گوشت ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ قیاس سے ہوتا ہے، بہرحال اس کا گوشت بھی حرام ہے، چربی بھی حرام ہے، کھال بھی حرام ہے، اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے، وہ نجس العین ہے. وَكَذَلِكَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ مَا ذُبِحَ عَلَى غَيْرِ اسْمِهِ تَعَالَى من الانصاب والانداد والازلام ونحو ذلك مما كانت الجاهليه ينهرون له. وذكر قرطبي ان الناس مسكين سهلا امراه عملت عرسا للاويه فنهرت به جزورا فقال لا توكل انها ذبحت لسنم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، کہ مردہ جانور بھی حرام، خون بہنے والا بھی حرام، خنزیر بھی حرام، اور ہر وہ جانور جو اللہ کے نام کے سوا جس پہ کسی غیر کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام. اس لیے فرماتی ہے وما احل به لغیر اللہ. اب اس کی صورت سمجھیں، کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ اگر ایک جانور کسی نے بت کے نام پہ کر دیا، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ اونٹ جو ہے لات کے نام پہ، لات ان کا بت تھا، خدا تھا. اچھا، اب ذبح کرنے کے وقت بھی انہوں نے جب چھری چلائی تو کیا کہا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام نہیں لیا. اس کے حرام ہونے میں تو کسی قسم کا کوئی خلاف ہی نہیں، یعنی جانور کو غیر اللہ کے نام پر تقرب کے لیے، قربانی کے لیے مختص کیا، پھر ذبح کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو یہ جانور بھی بالاتفاق حرام ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک. اب دوسری شکل ہے کہ جانور کو تو نام کیا گیا غیر اللہ کا، کیا مانا؟ کسی نے بت کے نام پر کر دیا، اچھا کسی نے مثلا فرشتے کے نام پہ کر دیا، کسی نے کسی پیر فقیر بزرگ زندہ مردہ استان قبر شریف کے نام پہ کر دیا. اب جب ذبح کا وقت آیا تو کہا بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا، یعنی نیت تو یہ تھی کہ یہ جانور ہمارا فلاں بزرگ کی نظر ہے، یا فلاں آستان شریف کی نظر ہے، یا فلاں پیر فقیر کی نظر ہے، یا یہ نظر حسین نیاز حسین ہے. لیکن جب ذبح کا وقت آیا تو کہا بسم اللہ اللہ اکبر, یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ کہ اس کی اس میں کہتے ہیں اشتراک علت, کہ علت ایک ہو گئی کہ تقرب الی غیر اللہ, یعنی اللہ کے سوا جانور کو کسی غیر کے نام پر کرنا جو تھا وہ حرام ہے. جب وہ حرام ہے تو اب حرام کو چاہے آپ لاکھ دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں. کیوں؟ حرام جانور تو بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوتا. آپ دیکھو نا, مثلا خنزیر حلال ہے حرام ہے؟ حرام. اچھا, اب کوئی آدمی خنزیر پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرے حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اصل میں وہ جانور حرام ہے. پہلے حلال ہوگا تو بسم اللہ اللہ اکبر سے بھی حلال ہوگا. اب جب ہم نے اس کو غیر اللہ کے نام کی نیت کی, وہ تو حرام ہو گیا. جب حرام ہو گیا, اب حرام کو ہم لاکھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے تو وہ حلال نہیں ہوتا. اس لیے جو لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے نا جی, جیسے آج کل ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جاہلوں کے دماغ میں ہوتا ہے, یہ پیر کے نام پہ ہے, فقیر شریف کے نام پہ ہے, مزار شریف کے نام پہ ہے, اور یہ جناب فلاں مزار کے نام پہ ہے. یہ تمام جو ہے عند اللہ بجمیل ائمہ, تمام ائمہ فقہا کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جانور حرام ہیں, چاہے لاکھ دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر اس پہ پڑتا رہے. اچھا, اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ جب کسی غیر کی طرف نسبت کر دی. اچھا, اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے تو ثواب پہنچانے کا ارادہ ہے کہ میں جانور ذبح کروں گا, اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ پیر کو پہنچے. اچھا, اللہ فرماتے ہیں ثواب پہنچانے کا ارادہ ہے تو پھر ذبح کر دو, گھر میں تقسیم کر دو اور دعا کرو اللہ میاں اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو عطا کر. پھر اس کو جانور کو لے جانے کا اور آستان شریف پہ جا کے ذبح کرنے کا کیا بہانہ ہو گیا؟ کچھ ثواب تم نے تو پہنچانا نہیں نا, ثواب مولوی نے پہنچانا ہے نہ. دیکھو نا, مثال کے طور پر ہم جو خیرات کرتے ہیں اس نیت سے کہ میرے ابا کو ثواب ملے. مثال کے طور پر ہمارے والد فوت ہو گئے, ہم نے خیرات پکائی, بکرے ذبح کیے, خیرات پکائی, کیا نیت ہے کہ ثواب ہمارے کس کو پہنچے؟ ہمارے والد کو. اچھا, یہ ثواب کون پہنچے گا کیا بنا ہو گیا؟ کچھ ثواب تم نے تو پہنچانا نہیں نا, ثواب مولوی نے پہنچانا ہے نہ. دیکھو نا, مثال کے طور پر ہم جو خیرات کرتے ہیں اس نیت سے کہ میرے ابا کو ثواب ملے. مثال کے طور پر ہمارے والد فوت ہو گئے, ہم نے خیرات پکائی, بکرے ذبح کیے, خیرات پکائی, کیا نیت ہے کہ ثواب ہمارے کس کو پہنچے؟ ہمارے والد کو. اچھا, یہ ثواب کون پہنچائے گا؟ ہاں جی نہ, ثواب آپ خود لے جائیں گے والد صاحب کے پاس مرنے کے بعد, قبر میں لے جائیں گے یا پارسل بھیجیں گے؟ کیسے بھیجیں گے ثواب؟ ہاں جی, یا وہ مولوی صاحب جس کو آپ نے بلایا ہوتا ہے ختم صغیر ختم کبیر پڑھنے کے لیے, وہ مولوی صاحب لے جاتا ہے ثواب؟ ہاں جی, آپ کو اعتبار بھی ہے کہ مولوی ثواب لے کے تمہارے باپ کو دے گا, اپنے باپ کو کیوں نہ دے دے؟ ہاں جی, جب ثواب اس کے پاس ہے تو وہ چاہے تمہارے ضروری ہے تمہارے باپ کو دے, اس کا باپ بھی تو دادا بھی کوئی تو مر گیا ہوگا, وہ ان کو کیوں نہ دے دے؟ کوئی گارنٹی ہے تمہارے پاس لکھا ہوا ہے. اچھا, پھر مثلا ہم نے خیرات کی, اب اس کا ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. اس کو پہلے قبول کون کرے گا؟ اللہ. اچھا, ہمیں پتا ہے کہ یہ قبول ہو گیا. ہاں جی, یعنی امید ہے اللہ کی رحمت سے, امید ہے کہ اللہ قبول فرما لیں گے, لیکن کوئی گارنٹی گارنٹی تو نہیں ہے. کیا پتا قبول نہ ہو, پتہ نہیں ہماری نیت ٹھیک نہ ہو, ہمارا اخلاص نہ ہو, جانور میں کوئی حلال والی بات نہ ہو, تو وہ قبول ہی نہ ہو. اچھا, جب قبول ہی نہ ہو, ثواب تو ملا نہ, تو ہم نے ثواب کیسے دے دیا؟ سمجھو بات کو, سمجھو. لوگ جلدی جلدی ناراض ہو جاتے, دیکھو جی وہابی ہو, جی وہابی ہو, جی پیروں کے منکر, جی فقیروں کے منکر, جی قبر کے منکر, جی اولیاء کے منکر. یہ باتیں نہ کریں آپ, خدا کے کعبے میں ہیں ہم, اولیاء کے منکر پہ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اولیاء اللہ کے منکر پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. ہم اولیاء کو مانتے ہیں, ان کی کرامات کو مانتے ہیں, الحمدللہ ان کی بزرگیوں کو مانتے ہیں, ان کی برکات کو مانتے ہیں, لیکن کوئی حکم شریعت کے خلاف ہو تو اللہ کے ولی بھی اس پہ راضی نہیں ہوتے. سمجھ آ گئی؟ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتے. اگر کوئی دوسرا کرے تو اس پر کبھی راضی نہیں ہوتے, اس پہ کبھی راضی نہیں ہوتے. یاد رکھیں, ایسی نا مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ بھئی ہم نے جب جانور کو غیر اللہ کے نام پہ کر دیا, اللہ فرماتے پر جب تم نے غیر کا نام لگایا تو یہ حرام ہو. اچھا جی، نظر اللہ اور نیاز حسین، ذرا مجھے یہ سمجھائیں، یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں ہے. نظر اللہ اور نیاز حسین، اللہ کو نظر ہو گیا تو حسین کے لیے بچا کیا؟ جب منت اللہ کے لیے ہے تو پھر تو وہ اللہ کے پاس گئی. اچھا اگر حسین کے لیے ہے تو پھر اللہ کے لیے کیا مطلب؟ تو اب تم نے دونوں کو شریک کیا، اسی کا نام شرک ہے کہ ایک چیز میں تم نے دونوں کو شریک کیا. جیسے میں کل کی اخبار پڑھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب ہے، میں نام تو نہیں لیتا ان کا، بہرحال یا جن لوگوں نے پڑھا ہوگا انہوں نے تو خیر نام بھی پڑھا ہوگا، انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ جو طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے وظیفے لکھے کہ بھئی مثلاً طاعون سے بچنے کے لیے لوگ سورۃ یاسین پڑھیں، دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ اس بیماری سے مسلمانوں کو بچائے. اللہ اس وقت ٹھیک بات. اچھا آگے انہوں نے لکھا کہ یہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام ہے. وہ ٹھیک ہے، اللہ کے نام ہی لکھے انہوں نے، یا حی ہے، یا قیوم ہے، غفور ہے، اور بنا ہے. اللہ معاف کرے، بتا میں کوئی بھول رہا ہوں، کیونکہ اخبار تو ہم ایسے پڑھتے ہیں نا بھائی، چلو ایک نظر سے گزر جائے، کچھ پتہ تو رہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو بہرحال انہوں نے لکھا کہ یہ اللہ کے اسماء ہیں، اگر یہ لکھ کر آپ گھر کے دروازے پہ لگا دیں تب بھی اللہ کی رحمت سے وہ بیماری اس گھر میں داخل نہیں ہو. چلو ٹھیک ہے. آگے لکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا مجرب عمل بھی ہے کہ اگر آپ فلاں فلاں پیر کا نام لکھ کر بھی دروازے پہ لگا دیں تو طاعون نہیں آتا. اب آپ مجھے خدا کے لیے انصاف کریں، آپ اس جھگڑے میں نہ پڑیں کہ وہ بریلوی ہے میں وہابی ہوں، اس جھگڑے میں آپ نہ پڑیں. آپ مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا نام بھی اتنی اثر کرتا ہے اور پیر کا نام بھی، یعنی اللہ کا نام لکھ کر لگا دو تب بھی وہ بیماری اندر نہیں آئے گی، اگر تم وہ نہیں لگاتے ہو پیر کا نام لکھ کے لگا دو. تو مانا کیا ہوا کہ اب پیر کے اسم کا مرتبہ اور اللہ کے اسماء حسنا کا مرتبہ، اب اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ آپ خود فیصلہ، آپ ٹھنڈے دل سے اپنے دماغ میں بیٹھ کے سوچیں، آپ خود غور کریں، اس تصور میں آپ نہ پڑا کریں کہ جو جی یہ دعا بھی ہیں، چھوڑیں اس بات کو. آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دی ہے. اب مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میرا کام جو ہے یہ آدمی بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا، معنی یہ ہے کہ ان دونوں کو برابر طاقت ہے کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک میرا کام کر سکتا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا کام اللہ بھی کر سکتا ہے اور رسول بھی کر سکتا ہے، یا اللہ بھی کر سکتا ہے اور پیر بھی کر سکتا ہے، تو آپ دونوں کو میں برابر لے گیا. اچھا اب میں یہ کہوں کہ نہیں، فرق اتنا ہے کہ اللہ تو خود کر سکتا ہے، پیر خود نہیں کرتا لیکن اللہ سے کروا لیتا ہے. اب تھوڑا سا میں نے فرق کیا کہ بھی کام اللہ میاں کرنا چاہے وہ تو خود کر دیتے ہیں جو چاہے. البتہ ہم جب پیر کو کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب میرا بچہ نہیں ہوتا، تو پیر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے منوا لیتا ہے، تو اللہ سے بھی تو بڑا ہو گیا، یعنی اللہ اس کی بات کا انکار نہیں کر سکتا، اللہ سے منوا لیتا ہے. اللہ نے تو نبیوں کی بات بھی نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالی نے تو پیغمبروں کی بات بھی نہیں مانی. 70 سال اللہ کے نبی روتے رہے اور دعائیں منظور نہیں ہوئی، تو پھر یہ کیسے منوا لیتا ہے؟ اچھا اور منوا لیتا ہے، چلو زندگی میں پھر بھی کوئی بات سمجھ آ گئی کہ تم پیر کے پاس گئے اور تم نے ان سے کہا، انہوں نے تمہارے لیے دعا کر دی. بھئی مرنے کے بعد ان کو کیسے طاقت مل گئی کہ تمہاری بات بھی سن لی، تمہاری درخواست کا ان کو پتہ چل گیا، تمہارے بیٹے نہ ہونے کا پتہ بھی چل گیا، اور پھر انہوں نے وہی مرنے کے بعد اللہ کو جو کہا تو اللہ بھی ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ تو اب پیر کا فرمان ہے، یہ تو میں ٹال نہیں سکتا، یہ تو کرنا پڑے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ جب نام رکھتے ہیں تو کہتے ہیں پیریں دتا، کہ یہ بچہ مجھے کس نے دیا ہے؟ پیر نے. پیر بخش، یہ کس نے بخشا ہے؟ پیر نے. نبی بخش، کس نے بخشا ہے؟ نبی نے. رسول بخش، کس نے بخشا ہے؟ رسول نے. حسین بخش، کس نے بخشا ہے؟ حسین نے. فیض بخش، یہ کس نے بخشا ہے؟ کوئی فیض پیر ہوگا، یہ اس نے جناب ہمیں بخشا ہے. اور اگر اللہ کا نام، اللہ کا نام لکھنا ہو تو کہتے ہیں اللہ ڈوایا، یعنی اللہ نے بھی ان سے کہہ کے دلوا دیا ہے، خود نہیں دیا. اب اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ خدا کے لیے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے، یہ چھوٹی چھوٹی جب نسبتیں ہوتی ہیں، اب دیکھو نا جی یہ کس کا گھر ہے جہاں آپ آئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، اگر آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے پھر کیا ہوگا؟ اس گھر کی نسبت کیا ہے کہ بیت اللہ، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اچھا اللہ میاں رہتے تو نہیں نا اس میں؟ اللہ میاں تو اس گھر میں نہیں رہتے نا بھائی، اللہ کا مقام تو عرش ہے، یہ گھر کعبہ شریف نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے میرا گھر ہے، اسی نسبت سے اس کی عظمت بن گئی کہ ساری کائنات میں افضل ہو گیا. جب ہم نے نسبت کی کیا اللہ یہ نظر تیرے نام پہ ہے، خالص تیرے لیے، تیرے لیے اور کسی کے لیے، اللہ نے کہا چلو میرے بندے نے میرے نام پہ منت مانی ہے، میں قبول کر لوں، گناہگار بندہ صحیح لیکن نام تو میرا لے رہا ہے. اور جب تم نے کہا اللہ میاں نظر تیرے لیے ہے نیاز حسین کے لیے، نظر تیرے لیے ہے نیاز قلندر کے لیے ہے، تو اب تم نے نسبت غیر کی کر دی. اللہ نے فرمایا یہی شرک ہے، اسی کا نام تو شرک ہے، کہ جیسے گھر کو مجھ سے نسبت تھی، اس جانور کو، نظر کو بھی مجھ سے نسبت تھی، جب تم نے غیر سے نسبت کی تو وہ چیز حرام ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے، ورنہ ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم گیارہویں کے دودھ کی مخالفت کریں، مفت میں دودھ ملے مولوی چھوڑتا ہے؟ وہ تو مثال مشہور ہے دنیا میں کہ مفت کی شراب تو کہتے ہیں قاضی نے بھی نہیں چھوڑی. ویسے کوئی تمہارے علاقے کا قاضی ہوگا، یہاں کے قاضی الحمدللہ عالم بھی ہیں اور ان حرام چیزوں سے محفوظ بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کہنے کی بات ہے کہ آخر ہمارا دماغ تو خراب نہیں نا کہ ہم اپنے پیٹ کو کاٹیں کہ یہ دودھ حرام ہے، یہ مٹھائیاں حرام ہیں، یہ حلوے حرام ہیں، یہ پراٹھے حرام ہیں، یہ حلوے مانڈے حرام ہیں، یہ جناب چیلم حرام ہیں، یہ کل خانیاں حرام. ہم اپنا پیٹ کیوں کاٹیں؟ آخر ہمارا کوئی دماغ تو خراب نہیں. ہم اس لیے روتے ہیں کہ تو نے پیسہ بھی لگایا بجائے ثواب کے، تو نے حرام کرنے کے بعد اللہ کو ناراض بھی کر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہر مسلمان کو مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے. بات اچھا اب علماء فرماتے ہیں وما اہل بھی لغیر اللہ، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور اسی طرح فرمایا وما ذبح علی النصب، اور ہر وہ جانور جو کسی غیر کے نام پہ، غیر چاہے بت ہو یا قبر ہو، برابر غیر ہے، اس کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام. اچھا اب مسئلہ باقی یہ بچ گیا کہ جی جانور تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ حرام ہے، لیکن مٹھائی تو جانور نہیں ہو تو ذبح ہوتی ہی نہیں، دودھ بھی ذبح نہیں ہوتا، حلوہ شریف بھی کبھی ذبح نہیں ہوتا، جتنے چاقو مارے پھر مل جائے گا، ایسی خطرناک بلا ہے. ایک پلیٹ مولوی کو کھلا دو مجال ہے اس کے منہ سے حق نکلے، جیسے سیمنٹڈ پلستر کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا جو بڑے بڑے ہاؤس بناتے ہیں نا، ٹینک بناتے ہیں نا آپ پانی کے، آپ اپنے مستریوں سے پوچھ لیجئے گا، اس سیمنٹ میں وہ چینی ملاتے ہیں، یہ جو چینی ہوتی ہے نا چینی ملاتے ہیں سیمنٹ میں، پھر وہ کبھی لیک نہیں ہوتا، تو اس کی لیکج بند ہو جاتی ہے. آپ جب حلوے میں اتنی چینی ملا کے مولوی کو کھلائیں گے پھر بھی لیک ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کے منہ پہ تو سمجھیے بالکل ٹھپا لگ گیا، کبھی حق نکلے گا ہی نہیں. حق کب نکلتا ہے؟ جب پتھر لگتے ہیں. پتھر لگے تو بھائی چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ کسی کو پتھر مارو، کسی کو کانٹوں پہ گھسیٹو، تو پھر بلال نے شور اللہ اکبر کا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو جب علماء کو آپ وہابی کہیں گے، گالیاں دیں گے، بےمان کہیں گے، منکر نبی کہیں گے، وہ چیخیں گے، حق کہیں گے. بھائی حق تو تب نکلے گا، حق اس سے کیسے نکلے گا جس کے گلے میں پھول ڈالو، جس کو جناب زندہ بھی پھول چڑھا دو اور مردے پر بھی پھول چڑھا دو، وہ کا حق کہے گا؟ وہ پھولوں کی چادروں کے نیچے سونے والے بھی کبھی حق کہتے ہیں؟ حق تو وہ کہتے ہیں جو سر تار بھی کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کو پکارتے ہیں. کہ جب صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پہ لے گئے تو مشرکین نے کہا کہ کوئی آخری تمنا ہے، کوئی تمنا ہو تو بات کرو. اس نے کہا ایک تمنا ہے اگر پوری کر سکتے ہو، کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے. اس وقت بھی خیال ہے تو اپنے رب کا ہے، دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کہنے لگا کافروں بات سنو، میرا دل کرتا تھا میں نماز لمبی کروں، لیکن میں نے سوچا تم کہو گے ڈر گیا ہے پھانسی سے، اس لیے میں نے دو رکعتیں جلدی جلدی پڑھی ہیں، کہیں مجھے بزدل نہ سمجھو. میں اللہ کے نام پہ اور اس کے بعد کھڑا ہوا، کہنے لگا میرا مولا تیرے نام، تیرے توحید، تیرے دین اسلام اور دین نبی کے نام پہ پھانسی چڑھ رہا ہوں، صرف اتنا کرنا میرے نبی کو، خبر تو پہنچا دینا کہ تیرا پروانہ شہید ہو گیا، بس اور کچھ نہیں چاہیے، تاکہ حضور میرے لیے دعا کر دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ ہے حق اس وقت نکلتا ہے. تو اب یاد رکھو کہ حلوہ ہے، مٹھائی ہے، یہ بعض لوگ چنے لے جاتے ہیں، دالیں لے جاتے ہیں، پھلیاں لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں کرتے ہیں. ہر پیر کے لیے تقسیم کرنے کی چیزیں بھی رہتا ہے، جیسے پیر کو پسند تھی نا. ایک بڑا حضرت فوت ہوا ہے نا، اس نے لکھا کہ میں جب مر جاؤں تو میرے بعد بریانی اور زردہ جس میں زعفران ڈالا ہوا ہو، یہ کچا وچا رنگ نہ ہو، جس میں زعفران ڈالا ہوا ہو، اور یہ برف جو ہے خانہ ساز، یہ مشین کا نہیں گھر کا بنا ہوا، برف بھی گھر کا بنا ہوا ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی دال جو ہے نا وہ فلاں اپنا دال ہو، اور اس کے اندر فلاں فلاں مثالیں بھی ڈالے ہوئے ہیں، وہ میرے بعد بھیجنے ہیں، میں قبر میں انتظار میں رہوں گا. یعنی قبر میں اس کو جنت کے کھانوں کا مزہ نہیں آئے گا، اس کی انتظار کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ قبر میں بھی ہمیں جنت کی نعمتیں دے، اور اللہ حشر میں بھی ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے. یہ دنیا کی تو نعمتیں بھی فانی ہیں، یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے جنت کے مقابلے پر. تو آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں میٹھا ہو یا پھیکا ہو غیر اللہ کے نام پر تم نے کی، وہ بھی حرام. کیوں؟ وما احل به لغیر اللہ. اللہ نے فرمایا جس چیزوں پہ میرے نام کے سوا کسی غیر کا نام آئے، چاہے ذبح کرو یا نہ کرو، جب میرے سوا غیر کا نام آیا تو تقرب الی اللہ کے بجائے تقرب الی غیر اللہ آ گیا، اشتراک علت کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی حرام ہو گئیں. اس لیے اب مسئلہ سمجھو کہ جی پھر ہم کیا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ تم سارا سال خیرات کرو، تم سارا سال خیرات کرو، اس کے لیے اپنی طرف سے پابندیاں نہ لگاؤ گی، یہ میں گیارہویں کو کروں گا، یہ دس محرم کو کروں گا، یہ والد کی قبر پہ دس محرم کو جا کے لیپا چونا بھی اچھا نیا کروں گا، اور کچھ ایک دو کلو دال بھی ڈال دوں گا اوپر. تو یہ جو تم دن مقرر کر کے ایجادات کرتے ہو یہ نہ کرو، سارا سال خیرات کرتے رہو اور اللہ سے دعا کرو اللہ ثواب دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و مصوبت عطا فرماتے ہیں، اور خیرات کرنے میں بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ اپنے والدین کے لیے حج کریں، آپ اپنے والدین کے لیے عمرے کریں، آپ اپنے والدین کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بنا دیں، کوئی مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، کنویں لگائیں، سبیلیں بنائیں. کون منع کرتا ہے؟ منع تو وہ کرتا ہے جب تم خود اللہ کے مقابلے پر آ کے شرک والی بات شروع کر دیتے ہو، اس وجہ سے تم اپنے حلال کو حرام کر دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو حرام سے بچائے، اور حلال نصیب بھی فرمائے، حلال مہیا بھی فرمائے، حلال کھانے کی توفیق بھی دے. پتہ جی میں نے حج کا ارادہ کیا تھا اور میں نے اجازت بھی لے لی تھی، لیکن ان دنوں مجھے کمپنی نے کسی کام پہ ڈیوٹی لگا دی مکے میں، میں حج نہ کر سکا. کوئی بات نہیں، صرف تم نے ارادہ ہی کیا تھا اور تو کچھ نہیں کیا، تو اب اگلے سال حج کرنے کی کوشش کرو. دم تو تم پر تب ہوتا جب تم حج کا احرام باندھ لیتے، دو رکعت پڑھ کے نیت کر کے لبیک پڑھ لیتے، پھر احرام کھول دیتے تو دم پڑتا. تم نے دل میں ارادہ تھا میں حج کروں گا، کمپنی نے چھٹی نہ دی، رہ گیا. کہتا جی بعض عالموں سے میں نے سنا ہے کہ حضور کی عمر مبارک جو ہے وہ تھی 90 سال، اور 27 سال گزر گئے معراج شریف میں، ماشاء اللہ، اس لیے باقی 62 سال رہ گئی، 63 سال رہ گئی. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، دیکھو کیسا مسئلہ حل کیا ہے مولوی نے. یعنی 27 سال حضور معراج کرتے رہے، تو پھر بڑی کوئی پھر تو شان نہ رہا. شان تو تب تھا کہ رات بھی نہ گزری اور معراج ہو گیا. وہ تو قرآن کہتے ہیں تم نے یہ 27 سال کہاں سے نکال لیے. اسراب عبدہی لیلن من المسجد الحرام. اور لیلن کی بھی تنوین ہے، تنوین یفید للقلت، کہ رات کا بھی کچھ حصہ، یعنی ساری رات بھی نہیں لگی. کمال تو اسی میں تھا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اللہ نے میرے مدنی کو کہاں کہاں پہنچا دیا، اور تم نے 27 سال لگا کر حضور کی شان بھی گھٹا دی، اللہ کے قرآن کا بھی انکار کر دیا.